أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. آمنت بالله صدق الله العظيم.
اور جب تیرے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا کہ تم ظالم لوگوں کے پاس جاؤ، یعنی فرعون کی قوم کے پاس، یہ لوگ ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ موسیٰ نے عرض کیا کہ اے پروردگار، میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور میری زبان چلتی نہیں ہے، تو آپ ہارون کی طرف رسالت بھیج دیجئے اور ان لوگوں کا میرے اوپر ایک گناہ بھی ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. اللہ تعالی نے فرمایا، ہرگز نہیں، تم دونوں ہماری آیات ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ساتھ خوب سننے والے ہیں. تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور تم دونوں اس سے یہ کہو کہ ہم جہانوں کے پروردگار کے رسول ہیں اور تم ہمارے ساتھ بنو اسرائیل کو بھیج دو۔ فرعون کہنے لگا کہ کیا بچے ہونے کی حالت میں ہم نے تمہاری تربیت نہیں کی اور تم اپنی عمر کے کئی سال ہمارے اندر ٹھہرے رہے اور تم نے وہ کام کیا جو تم نے کیا اور تم ناشکرے لوگوں میں سے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نے وہ کام کیا تھا اس وقت میں جبکہ میں نادان لوگوں میں سے تھا، پھر میں تمہارے پاس سے بھاگ گیا جب مجھے تم سے خوف محسوس ہوا، تو میرے پروردگار نے میرے لیے حکم عطا فرمایا اور مجھے پیغمبروں میں شامل کیا، اور یہ نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان رکھتا ہے اس بنا پر کہ تو نے بنو اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو اس وقت میں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 22 تک یعنی 13 آیتیں ہیں۔ اس کے بعد بھی آگے یہی قصہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا آگے آئے گا، اور کافی دور تک یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید نے اس سورت کے اندر بیان کیا ہے۔ اس سورۃ الشعراء کے شروع میں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے توحید اور رسالت سے متعلق اہم ابواب ذکر کیے تھے، اور تبلیغ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی نصیحت فرمائی تھی کہ آپ دوسروں کے لیے محنت کرتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ خود آپ ہی کو نقصان پہنچے، اس کا خیال رکھیے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت کے اظہار کے سلسلے میں یہ بات ذکر کی تھی کہ ہم نے اس دنیا کے اندر طرح طرح کی قسمیں، طرح طرح کے انسان پیدا کیے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 سے جو آج ہم نے تلاوت کی، کافی دور تک اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورت میں پرانے انبیاء اکرام علیہم السلام اور ان کی قوموں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے مفصل ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا ہے، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے گا، وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا ذکر آئے گا، کذبت قوم نوح المرسلین، پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا ذکر آئے گا، کذبت عاد المرسلین، پھر اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم ثمود کا ذکر ہے، کذبت ثمود المرسلین، پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے، کذبت قوم لوط المرسلین، پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم اصحاب الایکہ کا ذکر ہے، کذب اصحاب الایکہ المرسلین، اور ان تمام اقوام کے ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہم ہدایات دی ہیں۔ تو حقیقت میں دیکھا جائے تو اس سورۃ الشعراء میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تبلیغ اور دعوت کے مختلف طریقوں کا ذکر فرمایا ہے، ان کے مراحل کا ذکر فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلے میں اہم ہدایات دی گئی ہیں، اور پرانے انبیاء کرام علیہ السلام نے جس طرح اپنی قوموں کے ساتھ اور نافرمان لوگوں کے ساتھ تبلیغ اور دعوت کا کام کیا، اس کو پوری تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور یہ بھی سمجھایا اور بتایا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تبلیغ اور دعوت کا کیا طریقہ ہوتا ہے۔ تو آج جو ہم نے آیتیں پڑھی اور شروع کی ہیں، ان میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا ذکر ہے، اور شروع یہاں سے بات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں سے بات شروع کی ہے کہ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آگ لینے کے لیے گئے کوہ طور پر، اور وہاں اللہ سبحانہ و تعالی سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں نبوت اور رسالت عطا فرمائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت میں مختلف اپنی جو تکلیفیں تھیں وہ ذکر فرمائی، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کچھ باتوں کی جو تکلیفیں تھیں ان کے دور کرنے کا طریقہ اور اللہ تعالی نے سکھایا اور بتایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو سفارش تھی وہ قبول فرمائی. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ تم دونوں قوم فرعون کے پاس جا کر تبلیغ کا کام شروع کرو. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلی آیت میں فرمایا وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا، أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ موسیٰ تم ظالم لوگوں کے پاس جاؤ، قوم فرعون یعنی فرعون کی قوم کے پاس جاؤ. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا تو ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ اب تم جا کر ظالموں کے سامنے دین کا کام کرو. اور آپ حضرات سے جانتے ہوں گے، آپ میں سے اکثر حضرات، کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پیدا ہوئے مصر کے اندر، لیکن وہ تعلق رکھتے تھے اس قوم سے جو اصل میں فلسطین اور شام کے علاقے کی رہنے والی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے خاندان سے یہ حضرات تعلق رکھتے تھے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ خاندان جا کر بنو اسرائیل کا خاندان مصر میں آباد ہو گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہت عطا فرمائی، وہاں یہ خاندان رہا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ گمراہیاں پھیلتی چلی گئیں، یہاں تک کہ فرعون جو ہے اور فرعین مصر جو ہے وہ اقتدار پر غالب آ گئے، اور غالب آنے کے بعد انہوں نے بنو اسرائیل کو اور ان کے تمام لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا. تقریباً 600 سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ فرعین مصر نے بنو اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، اور ایسا غلام بنا رکھا تھا اور ایسی دہشت اور خوف کی فضا پھیلائی ہوئی تھی کہ جو بچہ بنو اسرائیل میں پیدا ہوتا تھا اس کو وہ قتل کر دیتا تھا فرعون اور اس کے لشکر کے لوگ، کہ کہیں یہ ہمارے سامنے آ کر مخالف بن کر کھڑا نہ ہو. ایسی دہشت اور خوف کی حالت میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور جیسا کہ واقعہ کچھ پہلے بھی گزر چکا اور آگے سورۃ القصص کے اندر تفصیل سے آنے والا ہے 20ویں پارے میں، کہ ان کی جو والدہ تھی ان کو بڑا ڈر ہوا کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کو بھی فرعون اور اس کے جو لوگ ہیں وہ اطلاع پا کر قتل کر دیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی والدہ کے حکم دل میں یہ بات ڈالی، الہام فرمایا کہ تم اس کو صندوق میں رکھو اور دریا میں ڈال دو. اس کا پورا قصہ آگے بھی آنے والا ہے اور آپ میں سے اکثر حضرات کو اجمالی طور پر معلوم ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی، اور فرعون ہی کے گھر کے اندر وہ پروان چڑھے، جوان ہوئے. پھر اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ ایک مرتبہ مصر میں ایک بازار میں جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ بنو اسرائیل کا ایک شخص ہے، اس کو قبطی اور مصری، یہ جو فرعون کی قوم تھی ان کو قبطی کہا جاتا ہے، مصری لوگ تھے اور قبطی ان کی نسل تھی، تو قبطی جو مصری آدمی تھا وہ بنو اسرائیل کے ایک آدمی کو پکڑ کر گھسیٹ رہا تھا کہ چلو تم غلام ہو میرا کام کرو، حالانکہ وہ اس کے غلام نہیں تھے، لیکن ان لوگوں کی عادت یہ تھی کہ بنو اسرائیل کے جس آدمی کو چاہتے پکڑ کے لے جاتے تھے اور اس سے زبردستی بیگار لیتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ قبطی اسرائیلی کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو اس اسرائیلی کو بچانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا کہ اس کے ظلم سے اس کو بچایا جا سکے، لیکن ہوا یہ کہ فوقظہ موسیٰ فقضا علیہ، مکہ ذرا زور کے پڑ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اندازہ بھی نہ ہوا کہ اس مکے سے اس آدمی کی موت واقع ہو سکتی ہے، اور عام طور سے ایسا ہوتا بھی نہیں ہے کہ کوئی آدمی دوسرے کو مکہ مارے اور دوسرا فوراً مر جائے، ایسا تو ہوتا ہی نہیں، لوگ تو مارتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو مکے اور دونوں زندہ رہتے ہیں. لیکن یہاں من جانب اللہ اس قبطی کی موت کا وقت آ گیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مکہ مارا تو وہ مر گیا، جیسے ہی وہ مرا تو اسرائیلی تو وہاں سے بھاگ گیا جو لڑ رہا تھا، جس سے لڑائی ہو رہی تھی یا جس کو گھسیٹا جا رہا تھا. اور اس مکہ مارنے کے ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا دکھ اور افسوس ہوا کہ مجھ سے بڑی غلطی سرزد ہو گئی کہ میں نے اول تو مکہ کیوں مارا، مکہ مارنے کے بجائے میں کوئی اور طریقہ اختیار کرتا مظلوم کو ظلم سے بچانے کے لیے. ویسے تو مظلوم کو ظلم سے بچانا بڑا کار ثواب ہے، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، ظلم نہیں کرتا دوسرے مسلمان پر اور اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. تو انہوں نے اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، اس کی مدد کی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال ہوا کہ میں مکہ نہ مارتا تو اچھا تھا، پھر یہ کہ جب مکہ مارا تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی موت اس سے ہو جائے گی، یا اتنا کمزور ہے یہ، دیکھنے میں تو بڑا ٹھیک ٹھاک اور طاقت والا معلوم ہوتا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا خیال ہوا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی. چنانچہ سورۃ القصص میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ھذا من عمل الشیطان، ارے یہ تو شیطان کا کام ہو گیا، یہ تو شیطان نے مجھ سے یہ کام کروا لیا. انہ عدو مضل مبین، شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، بہت گمراہ کرنے والا ہے. پھر فوراً ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ اندازہ ہوا کہ یہ کام غلط ہو گیا ہے تو فوراً انہوں نے کہا قال رب انی ظلمت نفسی، اے پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کر دیا، میں نے ایک بے گناہ کو قتل کر دیا، فاغفر لی، یا اللہ مجھے معاف فرما دیجیے. فغفر اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. اب یہاں ایک بات ہے وہ ابھی عرض کر دیتا ہوں، اگرچہ وہ آگے آنے والی تھی لیکن یہی بتا کے فارغ ہو جاتا ہوں. وہ یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اسرائیلی کو ظلم سے بچانے کے لیے قبطی کو مکہ مارا تو ظاہر ہے کہ مکے سے دوسرے کی موت واقع نہیں ہوتی، عام طور سے لوگ تو مارتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو مکے، کھیل بھی ہوتا ہے مکے میں ایک دوسرے کو مکہ ہی مارتے رہتے ہیں، طرح طرح کے آج کل کے الٹے سیدھے کھیل لوگوں نے ایجاد کیے ہوئے، باکسنگ اور فلاں، لیکن موت تو نہیں واقع ہوتی اس سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مکہ مارا تو وہ اس مکے سے عام طور سے موت واقع نہیں ہوتی، لیکن اس کی موت واقع ہو گئی. اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی زبان سے فوراً نکلا ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطان کا کام ہو گیا، انہ عدو مضل مبین، اور شیطان جو ہے وہ دشمن ہے اور بہت کھلا دشمن ہے اور گمراہ کرنے والا ہے. پھر فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کی قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر اللہ، اے پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، آپ مجھے معاف فرما دی، یعنی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. دانستہ غلطی نہیں تھی بلکہ نہ دانستہ غلطی تھی، اور جو غلطی نہ دانستہ ہو تو اس میں مواخذہ نہیں ہوتا، صرف ہلکی سی کوتاہی ہوتی ہے. بہرحال فوراً معافی مانگ لی اور قرآن نے کہا فغفر اللہ انہ الغفور الرحیم. یہاں ایک سوال یہ پیدا کیا گیا اور پیدا ہوتا ہے اور ہمارے اکابر نے اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی احکام القرآن میں. وہ یہ ہے کہ یہ جو مکہ مارا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو یہ مظلوم کو ظلم سے بچانے کے لیے مارا تھا، اور مظلوم کو ظالم کے ظلم سے بچانے کے لیے کوئی کام کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ باعث اجر و ثواب ہے. یہ فعل اپنی ذات کی حد تک باعث اجر و ثواب تھا کہ مظلوم کو ظلم سے بچایا جائے، اس حد تک تو ٹھیک تھا. لیکن جب وہ مکہ مارا تو وہ قبطی مر گیا، اور وہ قبطی جو تھا وہ خود ظالموں میں سے تھا. وجہ یہ کہ ان قبطیوں نے بنو اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، زبردستی جس کو چاہتے تھے پکڑ کے لے جاتے تھے اور اسے اپنے گھر کا اور کھیتوں کا اور بازار کا کام اور مزدوری کرواتے تھے، پیسے بھی نہیں دیتے تھے. تو یہ ظالم لوگ تھے، قبطی کافر تھے، اور انہوں نے بنو اسرائیل کے لوگوں کو قیدی غلام بنایا ہوا تھا. تو گویا دوسرے لفظوں میں وہ بھی مجرموں ہی سے تعلق رکھتا تھا اور کافروں سے تعلق رکھتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو مکہ مارا، وہ کافر مر گیا، وہ کافر مر گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ھذا من عمل الشیطان. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کو مارا وہ کوئی مسلمان تھا، وہ تو کافر تھا، نمبر ایک. نمبر دو، صرف کافر ہی نہیں تھا بلکہ ظالموں میں سے تھا، فرعونی کے لوگوں میں سے تھا، اور فرعون کے جتنے حواریین تھے وہ سارے کے سارے ظالم تھے. تو وہ ظالموں میں، ظالم کافروں میں سے کسی کو قتل کیا ہے. جب ظالم کافروں میں سے کسی کو قتل کیا ہے تو اس پر یہ عمل الشیطان اور ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، یہ ساری آیات کیسے صادق آ رہی ہیں؟ تو ہمارے اکابر رحمہ اللہ نے اس کا جواب بھی دیا اور بات بھی سمجھائی. وہی بات بڑے کام کی بات ہے. وہ یہ ہے کہ جب کسی معاشرے کے اندر کچھ لوگ رہتے ہوں اور ملے جلے لوگ رہتے ہوں، مسلمان بھی ہے، فرض کیجئے عیسائی بھی ہے، یہودی بھی ہے، ہندو بھی ہے، ایک معاشرے کے اندر جب لوگ رہتے ہیں اور آپس میں اگرچہ کوئی معاہدہ ان سے نہ ہو، لیکن جب ایک معاشرے میں لوگ رہتے ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی ان میں سے کوئی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا، اور ہر ایک کے لیے دوسرے کی جان، مال، آبرو جو ہے وہ محفوظ سمجھی جاتی ہے. تو ہمارے اکابر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ جو قبطی مرا اور جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا اور وہ مر گیا، اس سے کوئی معاہدہ نہیں تھا، نہ وہ مسلمان تھا، نہ وہ کافر معاہدین میں شامل تھا، نہ کافر ذمیوں میں شامل تھا. پتہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی. کافر تھا، اور کافر ہو کر بھی وہ نہ تو اس سے کوئی معاہدہ تھا، نہ کوئی ذمی تھا وہ، کیونکہ ذمی تو اس وقت ہوتا جب دارالاسلام کے اندر رہ رہا ہوتا، دارالاسلام میں تھوڑا ہی تھا، وہ تو دارالکفر کے اندر رہتا تھا، اور تھا بھی وہ فرعون کی قوم میں سے اور ظالم بھی تھا. تو اس کو ظلم سے روکنا تو ضروری تھا، مگر اس کو مارنا جو ہے نہیں، قتل کرنا یہ جائز نہیں تھا. کافر اگر کسی معاشرے میں رہتے ہوں، مسلمان بھی رہتے ہوں، کافر بھی رہتے ہوں، تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کو جو کافر جہاں ملے جی اس کو قتل کر دو، جیسے آج کل ذہنیت بنتی جا رہی ہے. اس کی کوئی اجازت شریعت میں نہیں ہے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا اپنے اس زمانے میں جبکہ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی، ایک طرف انگریز حکومت کر رہے تھے، دوسری طرف ہندو تھے، ان کی بھاری اکثریت تھی، مسلمان اقلیت میں تھے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اکابر نے لکھا کہ اگر کسی محلے کے اندر یا کسی بستی کے اندر مسلمان بھی رہ رہے ہیں، ہندو بھی رہ رہے ہیں، انگریز بھی رہ رہے ہیں، سکھ بھی رہ رہے ہیں، تو جب تک اعلان جنگ نہ ہو ایک دوسرے کے خلاف اس وقت تک ان میں سے کسی کو بھی قتل کرنا یا اس کے مال کو لوٹ لینا اس کی کوئی شریعت میں اجازت نہیں ہے، اگرچہ ان سے معاہدہ نہ ہو، اس لیے کہ تحریری معاہدہ ہونا کافی ضروری نہیں ہوتا، بلکہ تحریری معاہدے کے علاوہ اگر عملی طور پر معاہدہ ہو تو یہ عملی معاہدہ جو ہے یہ بھی ایک ایسا معاہدہ ہے کہ جس کے بنا پر جو بھی سامنے دوسرا انسان ہے اس کی جان بھی محفوظ، مال بھی محفوظ، آبرو بھی محفوظ. اب فرض کیجئے کہ کوئی جزیرہ ہے، اس جزیرے کے اندر کچھ لوگ رہتے ہیں، یا فرض کیجئے کوئی محلہ ہے، اس محلے کے اندر لوگ رہتے ہیں اور ان رہنے والوں میں مسلمان بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، قادیانی بھی ہیں اور سکھ بھی ہیں، مختلف قومیں اور مختلف مذہب کے لوگ رہتے ہیں اور سب اپنا آتے ہیں جاتے ہیں، اپنا صبح کو جاتے ہیں شام کو آتے ہیں، ان کے بھی بچے بھی یہاں رہ رہے ہیں، ان کے بھی رہ رہے ہیں، ان کے بھی رہ رہے ہیں. کسی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کافر کی جان کے اوپر ہاتھ ڈالے یا کافر کے مال کے اوپر ہاتھ ڈالے یا ان کی آبرو کے اوپر ہاتھ ڈالے. وجہ یہ ہے کہ جب آپس میں رہ رہے ہیں تو گویا عملی معاہدہ ان کے درمیان یہ ہو گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی جان مال آبرو کے اوپر حملہ نہیں کریں گے. اب اگر حملہ کیا جائے گا تو یہ دھوکہ دہی ہوگی، دھوکہ ہوگا، اور اسلام کے اندر دھوکے کی اجازت نہیں. اور اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی پیش آیا جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، جس کو صحیح بخاری میں بھی ذکر کیا گیا اور محدثین مفسرین نے اس کو اصحاب السیر نے تفصیل سے ذکر کیا ہے. واقعہ کیا ہوا، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ کافر تھے، وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، وہ بھی کافر تھے، یہ بھی کافر، وہ بھی کافر. رات کو سوئے سب لوگ، تو مغیرہ ابن شعبہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے یہ حرکت کی کہ وہ جتنے ساتھی سوئے ہوئے تھے ان کو قتل کر دیا، چار پانچ تھے وہ، اور چار پانچ جو لوگ تھے ان کو قتل کر کے ان کا سامان سارا اٹھایا اور جناب سیدھے آ گئے مدینہ منورہ اور عقل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اور پورا واقعہ بھی بیان کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما الاسلام فاقبل و اما المال فلا. آپ نے فرمایا کہ تم اسلام لائے ہو، اسلام تو میں قبول کر لوں گا تمہارا، اس لیے کہ کفر سے نکل کر اسلام میں آئے ہو تو یہ تو ایک تم نے ٹھیک کام کیا ہے، اما الاسلام فاقبل، تمہارا اسلام تو میں قبول کرتا ہوں، وہ اما المال فلا، لیکن جو تم کافروں کو دھوکہ دے کر اور سوتے ہوئے ان کو قتل کر کے اور ان کا مال لے کر آئے ہو اس مال کو میں قبول نہیں کروں گا. سارے محدثین نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کے اس مال کو قبول کرنے سے اس لیے انکار کر دیا کہ یہ مال دھوکے کے ساتھ حاصل کیا تھا، اگرچہ یہ مسلمان ہو گئے تھے مگر انہوں نے کافروں کو دھوکہ دیا اور کافروں کو دھوکہ دے کر سوتے ہوئے میں ان کی جان لی جبکہ وہ دفاع کے اوپر بھی قادر نہیں تھے. اگر ان کو جہاد کرنا تھا تو جہاد کا طریقہ یہ ہوتا کہ ان کو جگاتے، ان سے کہتے بھائی اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم کافر ہو، اب لڑ لو ہم سے، پھر ٹھیک ہے، وہ ایک جہاد ہوتا. لیکن آپ نے کوئی جہاد کا اعلان نہیں کیا، ساتھ رہ رہے ہیں، ساتھ بول رہے ہیں، ساتھ ہنس رہے ہیں، ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، اور جب دوسرا سویا آپ نے قتل کر کے اس کا مال لے کے اپنا فرار ہو گئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ارے بھائی ٹھیک ہے، کلمہ تو صحیح ہے، مگر یہ دھوکہ دہی کیسے جائز ہو جائے گی؟ یہ تو نہ حالت اسلام میں اس کی اجازت ہے نہ حالت کفر میں اس کی اجازت ہے. اب پھر وہاں بھی یہی سوال پیدا ہوا کہ کیا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کا ان کافروں کے ساتھ کوئی معاہدہ تھا جن کو قتل کیا گیا؟ تو اصحاب السیر نے اور محدثین نے لکھا کہ ان سے کوئی معاہدہ اگرچہ تحریری نہیں تھا مگر عملی معاہدہ تھا، جب ساتھ چل رہے تھے، ساتھ سفر کر رہے تھے، سواریاں ساتھ تھی، کھانا پینا ساتھ تھا، جاگنا اور سونا ساتھ تھا، پھر کیسے آپ کو اجازت ہے کہ آپ ان کو قتل کر کے ان کا مال اٹھا کے لوٹ کے لے آؤ؟ یہ تو دھوکا ہے. اسلام جو ہے وہ دھوکا نہیں دیتا، مسلمان دھوکا دینے والا نہیں ہوتا. مسلمان جو ہے وہ صاف صاف بات کرتا ہے، اگر جہاد کرنا ہو وہ بھی شریعت کے احکام کے مطابق جہاد کرتا ہے. بات یہاں سے چلی، کہتے موسیٰ علیہ السلام نے جس قبطی کو قتل کیا، اگرچہ وہ کافر بھی تھا اور ظالم لوگوں میں سے بھی تھا، لیکن اس کو قتل کرنا اس لیے جائز نہیں تھا کہ ان کے ساتھ عملی معاہدہ ہو چکا تھا اور ایک دوسرے کی جان، مال، آبرو کی حفاظت ایک دوسرے کے اوپر عائد ہوتی تھی. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فوراً یہ خیال ہوا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی کہ میں نے اس کی جان لے لی. میں اس کو ظلم سے تو روک سکتا تھا لیکن اس کو قتل نہیں کر سکتا تھا. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ھذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین، یہ تو شیطان کا کام ہو گیا، شیطان نے مجھ سے کروا لیا. انه عدو مضل مبین، اور فوراً نرس کیا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. یہ واقعہ بھی اللہ تعالی نے یہاں ذکر فرمایا سورۃ الشعراء کی ان آیات میں جو ابھی ہم نے تلاوت کی. چنانچہ آیت نمبر 10 میں یہ فرمایا گیا کہ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا کہ تم ظالم لوگوں کے پاس جاؤ، یعنی فرعون کی قوم کے پاس جاؤ. الا یتقون، وہ لوگ ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ ان کو خدا کا خوف کیوں نہیں ہے؟ الا یتقون، کیا وہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں؟ یعنی ان کو خدا سے ڈراؤ، ان کے پاس جاؤ، ان کو دین کی دعوت دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا قال رب انی اخاف ان یکذبون، کہا اے پروردگار، اے میرے پروردگار، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے. وہ تو ویسے ہی میرے دشمن ہیں، ویسے بھی میں ان کے ہاں سے بھاگا ہوا ہوں. قتل کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قتل ہو گیا تھا، تو قتل ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر چلے گئے تھے مدین، اور وہاں جا کر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح ہوا، جس کا ذکر انشاءاللہ سورۃ القصص میں آگے آنے والا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار، آپ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ فرعون کے ہاں جا کر قوم فرعون سے میں بات کروں. قال رب انی اخاف ان یکذبون، اے پروردگار، میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ مجھے جھٹلا دیں گے وہ، یعنی کوئی بات میری سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. ویضیق صدری ولا ینطلق لسانی فارسل الی ہارون، اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور میری زبان چلتی نہیں ہے، تو آپ ہارون کی طرف رسالت بھیج دیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اور گفتگو کرتے وقت ان کو رکاوٹ پیدا ہوتی تھی، اور اسی لیے سورہ طہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا نقل کی گئی ہے. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے پروردگار، میرا سینہ کھول دیجئے، میرا کام مجھ پر آسان کر دیجئے، میری زبان کی گرہ کو کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نقل کی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ویضیق صدری، میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، ولا ینطلق لسانی، اور میری زبان چلتی نہیں ہے. یہ قدرتی بات ہے، سامنے اگر مخاطب ایسا ہو جو آپ کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو، کھور رہا ہو، غصے میں ہو، تو بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یا اللہ سے کیا بات کروں، یہ تو کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری طرف کہنے والے کی زبان میں رکاوٹ بھی ہے ہلکی سی، اور بات کرتے وقت وہ رکتا ہے، زبان ساتھ نہیں دیتی. جب زبان ساتھ نہیں دیتی تو سینہ اور تنگ ہونے لگتا ہے. ایک تو یہ کہ اظہار معافی ضمیر نہیں ہو پا رہا، زبان ساتھ نہیں دے رہی. دوسری طرف جو مخالف ہیں وہ پرلے درجے کے دشمن ہیں، وہ تھوڑی سی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، سینہ تنگ ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ یضیق صدری ولا ینطلق لسانی، اے پروردگار میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، میری زبان چلتی نہیں ہے، فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ، تو آپ رسالت بھیج دیجئے ہارون کی طرف، یعنی ان کو بھی نبی بنا دیجئے۔ اور یہی بات قرآن مجید نے دوسرے انداز سے نقل کی سورہ طٰہٰ میں، کہتے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہارون اخی وجعلی وزیرا من اہلی، کہ آپ میرے گھر والوں میں سے میرا بوجھ اٹھانے والا میرے ساتھ کر دیجئے، ہارون اخی، ہارون کو جو میرے بھائی ہیں، اشدد بھی ازری و اشرک ہو فی امری کئی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری دعائیں قبول کر لی، زبان کی گرہ جو ہے وہ بھی کافی حد تک کھل گئی، اور ہارون علیہ السلام بڑے فصیح زبان تھے، ان کی گفتگو میں روانی بہت تھی، تو ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا گیا، اور نبی بنا کر دونوں کو رسول اور نبی بنا کر کہا گیا کہ اذهبا الى فرعون انه طغى، اب تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہوئی ہے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ، اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور میری زبان چلتی نہیں ہے، تو آپ ہارون کی طرف بھی رسالت بھیج دیجئے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ، اور ان لوگوں کا میرے اوپر ایک گناہ ہے، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ یہ جو فرمایا کہ ان کا میرے اوپر گناہ ہے، مراد وہی قبطی کا واقعہ ہے کہ میں نے اسرائیلی کو ظلم سے بچانے کے لیے قبطی کو روکا تھا، مگر مکہ مار دیا، اور اس مکے کے نتیجے میں وہ مر گیا، اور وہ میری تلاش میں تھے کہ کہاں موسیٰ ملے جس نے مارا ہے، ہم اس کو پھانسی چڑھائیں اور اس کو قتل کریں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے، فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے، خوف زدہ تھے کہ جان خطرے میں ہے، اور کہا کہ اے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے بچا لیجیے۔ تو یہاں فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہ ولہم علی ذنب فاخاف ان یقتلون، ان کے لیے میرے اوپر ایک گناہ ہے، گناہ کا دعویٰ ہے، فاخاف ان یقتلون، تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اب دیکھیے جب اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنایا، اور رسول بنا کر یہ فرمایا کہ ائت القوم الظالمین قوم فرعون، ظالم لوگوں کے پاس جاؤ، فرعون کی قوم کے پاس جاؤ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ ان تمام باتوں کو ذکر کر دیا جو اس تبلیغ کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہیں، اور اسی سے فقہا نے ایک اور مسئلہ مستنبط کیا کہ اگر کسی نیک کام کا حکم دیا جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم جا کر تبلیغ دعوت کا کام کرو، لیکن جس کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ رکاوٹ پیش آئے گی، یہ رکاوٹ پیش آئے گی، یہ رکاوٹ پیش آئے گی، اور وہ رکاوٹیں اور جو پریشانیاں ہیں ان کا ذکر کر دے، تو یہ جائز سے بالکل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے جاؤ اور جا کر ان کو تبلیغ و دعوت کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں اے پروردگار مجھے ڈر ہے کہ وہ میری تکذیب کریں گے، میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، میری زبان چلتی نہیں ہے، آپ ہارون کو بھی میرے ساتھ لگا دیجئے، ان لوگوں کا میرے اوپر ایک گناہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اب یہ ساری باتیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے تھے کہ تبلیغ سے بچنے کے لیے نہیں، بلکہ تبلیغ کا کام صحیح طریقے سے کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ساری باتیں اللہ تعالی کے دربار میں پیش کر رہے تھے۔ اب دیکھیے کوئی بزرگ آپ کا استاد ہے، شیخ ہے، مرشد ہے، والد ہے وہ آپ کو ایک نیک کام کا حکم دیتا ہے، تبلیغ کا یا دعوت کا یا تدریس کا یا اور کسی نیکی کے کام کا، آپ سنتے ہی سوچتے ہیں کہ یہ کہہ تو رہے ہیں کہ یہ کام کرو، لیکن یہ بھی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، یہ بھی مسئلہ کھڑا ہوگا، یہ بھی مسئلہ کھڑا ہوگا. تو اگر آپ ان دو تین مسائل کو اپنے بڑے کے سامنے ذکر کر دیں کہ جی حضرت آپ یہ حکم تو دے رہے ہیں میرے سر آنکھوں پہ، لیکن جب جاؤں گا تو ایک یہ بات پیش آئے گی، ایک یہ بات، ایک یہ بات، تو یہ کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جواب یہ کہ صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پروردگار فرما رہے ہیں ائت القوم الظالمین قوم فرعون، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کہتے ہیں ربی انی اخاف ان یکذبون ویضیق صدری ولا ينطلق لسانی فارسل الی ہارون ولہم علی ذنب فاخاف ان یقتلوا. اکثر ایسا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی، یہاں بھی کئی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بزرگ کے کام کو کہتے ہیں کہ یہ کام کر دو. اب اگر منہ کھولیں کہ جی اس میں تو یہ مشکلات ہیں تو ڈر لگتا ہے کہ بھئی یہ بزرگ کہیں گے کہ یہ بات نہیں مان رہا، کام نہیں کر رہا. اور اگر چپ رہے ہیں تو پھر یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید پتہ نہیں میں آگے یہ کام صحیح طرح کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا. تو صحیح بات یہ ہے کہ جو جو راستے کی مشکلات ہیں وہ اپنے بڑوں کے سامنے ذکر کر دی جائیں تاکہ اس کے بعد پھر وہ جو فیصلہ کریں اسی میں خیر ہوگی. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جتنے راستے کی مشکلات تھیں، تبلیغ میں جو رکاوٹیں پیش آ سکتی تھیں کہ سینہ تنگ ہوتا ہے، زبان چلتی نہیں ہے، اکیلا ہوں، اکیلا کام کرنا بڑا مشکل ہے، کسی کو میرے ساتھ کر دیجئے، ان لوگوں وہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں، کیا ہوگا میں جاؤں گا تو مجھے ڈر ہے کہ قتل نہ کر دیں، یہ ساری باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادب سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کر دی. اور یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ساری باتیں معلوم تھی یا نہیں تھی؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو عالم الغیب و الشہادہ ہے، ساری باتیں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھی. لیکن اگر آدمی اپنی عرض پیش کر دے اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے، نہ یہ کوئی عبدیت یا تقویٰ کے خلاف ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری ایسی باتیں عرض کر دی تو یہ کہا کہ اے پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ وہ میری تکذیب کریں گے، میری زبان، میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، میری زبان چلتی نہیں ہے، آپ ہارون کی طرف بھی رسالت بھیج دیجئے، اور ان لوگوں کا میرے اوپر ایک گناہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. یہ ساری باتیں ذکر ہو گئیں. اور یہیں سے فقہا نے ایک اور مسئلہ بھی نکالا، اور وہ یہ ہے کہ اگر خوف طبعی ہو تو وہ ہر ایک کو ہو سکتا ہے، نبی کو بھی ہو سکتا ہے. اب آج کل لوگ کہتے ہیں میاں بس کسی چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، ڈرنا تو نہیں چاہیے، لیکن ایک طبیعی خوف تو ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. آپ انسان کو انسان ہی نہ سمجھو تو یہ کیسے، کوئی مشین تھوڑی ہی ہے وہ. انسان انسان ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساری طبیعی کیفیات ہوتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بھی بعض موقع پر طبیعی طور پر ڈر گئے، خود انہوں نے جب اجدہا پھینکا تو خود ڈر گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو مت، تم اس کو اٹھا لو. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں تبلیغ کے لیے جاؤ تو انہوں نے کہا انی اخاف ان یقتلون، میں ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کر دیں گے، ڈر تھا، خوف تھا. اسی طرح جب اس قبطی کا واقعہ پیش آیا اور یہ پتہ چلا کہ فرعون نے میری گرفتاری کا حکم دے دیا ہے تو فخرج منہا خائفا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اس حالت میں کہ ڈر رہے تھے. معلوم ہوا کہ انسان جو ہے کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی غمگین ہوتا ہے، کبھی خوف ہوتا ہے، کبھی خوف نہیں ہوتا. یہ سب طبعی خواص ہیں، طبعی لوازم ہیں، ان سے آدمی کی عظمت کے اندر، بزرگی کے اندر، تقویٰ کے اندر کوئی کمی نہیں آتی، کیونکہ طبعی چیزیں ہیں، اور جو طبعی چیزیں ہیں وہ ہر انسان کے ساتھ لگی ہوتی ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ربی ان ولہم علی ذنب فاخاف ان یقتلون، کہ ان کا میرے اوپر گناہ ہے تو میں ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کر دیں گے. سب ساری باتیں ہو گئیں، اللہ تعالی نے جواب میں فرمایا قال کلا، اللہ تعالی نے فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یعنی وہ تمہیں قتل نہیں کر سکیں گے، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. فذهبا بآياتنا, تم ہماری نشانیاں لے کر تم دونوں جاؤ. انا معكم مستمعون, ہم تمہارے ساتھ ساتھ ہیں, کان لگا کر سن رہے ہیں. انا معكم مستمعون, بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ڈرو مت جاؤ. انا معكم مستمعون, ہم تمہارے ساتھ ہیں سننے والے ہیں. ویسے مستمع کہا جاتا ہے اس شخص کو جو کان لگا کر, ایک ہے سامع, ایک ہے مستمع, ایک ہے سما, ایک ہے استماع. سما کے مطلب سننا اور استماع کا مطلب کان لگا کر سننا. اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے کان لگا, اللہ تعالیٰ تو کان سے بھی پاک ہے, تو یہ مقصد یہ ہے کہ تمہاری ایک ایک نقل و حرکت ہمارے سامنے ہے, ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے, تم جاؤ اور جا کر تبلیغ اور دعوت کا کام شروع کر. اور یہاں تو فرمایا گیا انا معکم مستمعون, لیکن سورہ طہ کے اندر فرمایا گیا اننی معکما اسمع وارا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم دونوں کے ساتھ ساتھ ہوں, میں سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں, جاؤ ہماری مدد تمہارے ساتھ. اننی معکما اسمع وارا, اور یہاں فرمایا گیا کہ فذهبا بآياتنا انا معكم مستمعون, تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر اور ہم تمہارے ساتھ ہیں سننے والے ہیں. فأتيا فرعون فقولا, تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ. فقولا انا رسول رب العالمین, اور تم دونوں جا کر اس سے یہ کہو کہ بے شک ہم رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہیں, رسول ہیں, یعنی پیغام لے کر آئے ہیں. ان ارسل معنا بنی اسرائیل, کہ تم ہمارے ساتھ بنو اسرائیل کو بھیج دو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ, اس سے جا کر یہ کہو کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں اور تم ہمارے ساتھ بنو اسرائیل کو بھیج دو. یعنی تم نے جو بنو اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے, اس غلامی کو ختم کرو, ان کو آزاد کرو اور بنو اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو تاکہ ہم اپنے اصل علاقے شام, فلسطین, بیت المقدس کے علاقے کی طرف واپس چلے جائیں. یہ مقصد تھا. ان ارسل معنا بنی اسرائیل, ہمارے ساتھ بنو اسرائیل کو بھیج دو. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مظلوم, اپنی مظلوم قوم کی مدد کرنا یہ دین کا ایک بڑا حصہ ہے. اب یہاں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو, کہ تم دونوں جاؤ, جا کر یہ کہو کہ ہم رب العالمین کی طرف سے رسول ہیں اور ہمارے ساتھ بنو اسرائیل کو بھیج دو. کوئی حقوق العباد کی اتنی اہمیت ہے کہ باقی چیزوں کا ذکر کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کیا گیا کہ تم بنو اسرائیل کو جو تم نے غلام بنا رکھا ہے ان کو غلامی سے نکالو, ہمارے ساتھ بھیج دو. ان ارسل معنا بنی اسرائیل, تم ہمارے ساتھ بنو اسرائیل کو بھیج دو. فأتيا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین, تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور دونوں جا کر اس سے یہ کہو کہ ہم رب العالمین کے پیغمبر ہیں. ان ارسل معنا بنی اسرائیل, اور یہ کہ تم ہمارے ساتھ بنو اسرائیل کو بھیج دو. آگے قرآن یہ کہتا ہے قال الم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين, فرعون نے یہ کہا. اور یہ قرآن مجید کا خاص طریقہ ہے کہ یہاں آیات میں گیپ ہوتا ہے, بیچ میں خلا چھوڑ دیا جاتا ہے. وہ خلا چھوڑ دیا جاتا ہے جو ہر آدمی اپنی عقل سے بھی سمجھ سکتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تم دونوں جاؤ اور جا کر فرعون سے یہ کہو. اب آگے یہ نہیں ذکر کیا کہ دونوں گئے, فرعون کے گھر ماں پہنچے, اپنے علاقے میں مصر پہنچے, مصر پہنچ کر پھر انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ہم فرعون کے دربار میں پہنچ جائیں. فرعون کے دربار میں پہنچنا بھی کوئی آسان تو نہیں تھا, آج کل کے وزیر اعظم صدر سے ملنا مشکل ہوتا ہے. فرعون تو فرعون تھا, فرعون ایمز، آج کل کے بھی فرعون ہی ہوتے ہیں، لیکن بہرحال وہ تو اصلی فرعون تھا، تو اس کے دربار میں پہنچنا بھی تو آسان نہیں تھا، لیکن یہ حضرات کوشش کر کے وہاں پہنچے. اب یہ پوری تفصیل قرآن مجید نے سب حذف کر دی، اس لیے کہ آگے جب یہ کہا کہ فرعون نے یہ کہا، تو خود بخود آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کوہ طور سے چلے مصر پہنچے. مصر میں پہنچ کر انہوں نے فرعون کے دربار میں پہنچنے کی کوشش کی، پھر بالآخر پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد فرعون نے بات شروع کی، جیسے ہی دیکھا پہچان گیا، اچھا یہ وہ موسیٰ ہے جس نے ہمارے گھر میں پرورش پائی تھی. فوراً اس نے کہا قال الم نربک فینا ولیدا، فرعون کہنے لگا کہ کیا ہم نے بچپن میں تمہاری تربیت نہیں کی تھی، کیا بچپن میں ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی تھی. ولبثت فینا من عمرک سنین، اور تم اپنے عمر کے کئی سال ہمارے درمیان ٹھہرے رہے ہو، تم نے تو ہماری محلی میں پرورش پائی ہے. وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين، اور تم نے کیا وہ کام جو تم نے کیا، یعنی تم نے ہمارے قبطی آدمی کو مارا تھا، تم مار کر چلے گئے تھے. وفعلت فعلتك التي فعلت، اور تم نے کیا وہ کام جو تم نے کیا. وانت من الكافرين، اور تم کافروں میں سے ہو، یعنی نعمت کا انکار کرنے والے ہو، ناشکرے ہو. یہ فرعون نے بات کہی جو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں نقل کی ہے، کہ فرعون نے یہ کہا قال الم نربک فینا ولیدا، کیا ہم نے بچپنے میں تمہیں پالا نہیں. ولید کہتے ہیں نومولود کو، جب تم نومولود تھے، اس نومولود ہونے کی حالت میں کیا ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی. ولبثت فینا من عمرک سنین، اور تم اپنے عمر کے کئی سال ہمارے ساتھ ٹھہرے رہے ہو، یعنی تم نے ہمارے محل میں پرورش پائی ہے. تو ایک تو احسان جتایا فرعون نے، ایک تو احسان جتایا کہ آج تم میرے مقابلے میں آ کے اور مجھے جناب تم اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف کی عبادت کی طرف دعوت دے رہے ہو، حالانکہ تم نے ہمارے ہی گھر میں پرورش پائی، اور دوسرا پھر یہ کہا کہ تم نے تو جرم بھی کیا ہوا ہے. گویا دو باتیں اس نے ذکر کی، ایک یہ کہ احسان جتایا کہ تم نے ہمارے گھر میں پرورش پائی ہے، دوسرا جرم یاد دلایا کہ تم جرم کر کے یہاں سے بھاگے ہو. خود قرآن مجید نے ذکر کیا قال الم نربک فینا ولیدا، فرعون کہنے لگا کہ کیا ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی اس حالت میں کہ تم نومولود تھے. ولبثت فینا من عمرک سنین، اور تم اپنی عمر کے کئی سال ہمارے درمیان ٹھہرے رہے. وفعلت فعلتك التي فعلت، اور تم نے کیا وہ کام جو تم نے کیا. وانت من الكافرین، اور تم انکار کرنے والوں میں سے ہو، یعنی ناشکرے لوگوں میں سے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی غلطی تسلیم کی. مولانا یہ تبلیغ اور دعوت کا طریقہ دیکھو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے ہی نہیں ساری باتیں ذکر فرما رہے، ہمیں سکھانا ہے نا. جب فرعون نے دو باتیں ذکر کی، پہلے یہ بات ذکر کی کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا تھا اور تم نے ہمارے محل میں پرورش پائی ہے، دوسری بات یہ کی کہ تم ایک غلطی کر کے گئے ہو اور تم نے ہمارے آدمی کو قتل کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری بات کا پہلے جواب دیا اور پہلی بات کا بعد میں جواب دیا، تاکہ سب سے پہلے جو اپنی غلطی ہے اس کا اظہار ہو جائے، ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا قال فعلتها اذن وانا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. کہا کہ ہاں میں نے یہ کام کیا اس وقت میں جب میں نادان لوگوں میں سے تھا، غلطی کرنے والوں میں سے تھا. ففررت منكم، اور میں تمہارے درمیان سے بھاگ گیا. لما خفتکم، جب میں تم لوگوں سے ڈرا. فوہب لی ربی حکما، تو میرے پروردگار نے میری طرف حکم مجھے عطا فرمایا. وجعلنی من المرسلین، اور مجھے پیغمبروں میں سے بنا دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی غلطی تسلیم کی. دیکھیے نبی ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، عظیم پیغمبروں میں سے ہیں. عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ غلطی چاہے نادانی ہی میں کیوں نہ ہو گئی ہو، چوک ہی کیوں نہ ہو گئی ہو، لیکن آدمی اپنی غلطی تسلیم کر لے، اسی کے اندر بڑائی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو چوک ہوئی تھی کہ مکہ مارا، مکے میں ذرا سختی زیادہ ہو گئی، اس سے وہ مر گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اپنی غلطی کا اقرار کیا اور یہ کہا، قال فعلتها اذن وانا من الضالین، کہا میں نے یہ کام کیا تھا اس وقت میں، وانا من الضالین، اور حال یہ تھا کہ میں ضالین میں سے تھا. ضل یا ضلو کے معنی ہوتے ہیں صحیح راستے سے ہٹ جانا، اور اس کے معنی جہالت کے بھی آتے ہیں، اس لیے اکثر مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے وانا من الجاہلین، جبکہ مجھے میں جاہلین میں سے تھا، یعنی نادان لوگوں میں سے تھا، مجھے صحیح اندازہ نہیں ہو سکا. اور اس پر سارے متفق ہیں کہ ضالین کا ترجمہ گمراہ نہیں کیا جائے گا، ضالین کا ترجمہ گمراہ نہیں کیا جائے گا. حضرت شیخ الہند نے اس کا ترجمہ کیا تھا میں نے وہ کام اور میں تھا چوکنے والوں میں سے، چوک گیا تھا میں. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ کیا کہ اس وقت وہ حرکت میں کر بیٹھا تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. وَأَنَا مِنَ الظَّالِّينَ، اور میں نادانوں میں سے تھا. ہمارے کئی بزرگوں نے اس کا نادان کا بھی ترجمہ کیا ہے، میں نادانوں میں سے تھا. نادانی کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو مجھے یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ مکہ نہیں مارنا چاہیے، دوسرا اگر مکہ مارتا بھی تو جائز تھا، مگر یہ اندازہ کہ مکہ میں طاقت کتنی ہے اس کا صحیح اندازہ مجھ سے نہ ہو سکا، اور یہ بھی اندازہ نہ ہو سکا کہ جو سامنے آدمی ہے یہ اتنا کمزور ہے کہ ایک ہی مکے میں طے ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا. اب یہ سارے اندازے تھے جس میں اندازے کی غلطی تھی، جان بوجھ کر یہ قتل نہیں ہوا تھا. اور اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ فعلتها اذن وانا من الضالین، میں نے یہ کام کیا اس وقت میں جبکہ میں نادانوں میں سے تھا. ففررت منکم لما خفتکم، تو جب میں تم سے ڈرا تو میں تمہارے پاس سے بھاگ گیا. یہاں تھے موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ گئے تھے، نکل گئے تھے. فخرج منها خائفا، ڈرتے ہوئے. ففررت منکم لما خفتکم، تو میں تمہارے پاس سے بھاگا جب مجھے تمہارا ڈر ہوا. فوہب لی ربی حکما، تو میرے پروردگار نے مجھے حکم عطا فرمایا. حکم سے مراد ہے وحی، حکم کے معنی حکمت کے بھی آتے ہیں، اس لیے ہمارے کئی مترجمین حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ کیا کہ میرے رب نے مجھے دانش مندی عطا کی، حکمت عطا کی. اور حکم کے معنی فیصلے کے بھی آتے ہیں کہ میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا، یعنی فیصلہ کر دیا کہ میں پیغمبروں میں سے ہوں. اور حکم کے معنی فیصلے کی قوت کے بھی آتے ہیں کہ پروردگار نے مجھے حکم عطا کیا، یعنی مجھے فیصلہ قوت، فیصلہ کن عقل اور فیصلہ کن قوت عطا فرمائی کہ اس وقت میں صحیح صحیح فیصلے نہیں کر سکتا تھا، اب نبی بننے کے بعد میں ٹھیک ٹھیک صحیح صحیح فیصلے کر سکوں گا. تو فرمایا فوہب لی ربی حکما، تو میرے پروردگار نے میرے لیے فیصلے کو یا فیصلے کی طاقت کو بخشا. وہب، بخشا، میرے رب نے میرے لیے حکم کو. اب حکم سے مراد وحی بھی ہو سکتی ہے کہ وحی اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی، حکمت عطا کی، دانش مندی عطا کی. اور حکم کے معنی اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام مجھے عطا فرمائے. فیصلے کی قوت بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلے کی قوت اور طاقت اور صلاحیت مجھے عطا فرما دی. وجعلنی من المرسلین, اور اللہ نے مجھے پیغمبروں سے بنایا. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, اور یہ نعمت جس کا تو مجھ پر احسان رکھتا ہے کیا اس بنا پر ہے کہ تو نے بنو اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ یہ نعمت جس کا تو مجھ پر احسان رکھتا ہے اس وجہ سے ہے کہ تو نے بنو اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے. فرعون نے کہا تھا نا کہ تم نے ہمارے گھر میں پرورش پائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے, یہ ایک نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کی, اور اسی کا تم میرے اوپر احسان بھی جتا رہے ہو, لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ یہ جو میں نے تمہارے محل میں پرورش پائی یہ کس وجہ سے پائی؟ اس وجہ سے پائی کہ تم نے بنو اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا, ان کے مردوں کو ان کے بچوں کو قتل کرتے تھے, ایک بچے کی تو تم نے جان بچائی اور اپنے محل میں پرورش کی, لیکن بنو اسرائیل کے کتنے بچوں کو تم نے قتل کیا, یہ بھی تو سوچو. ٹھیک ہے تم نے میرے اوپر احسان کی ایک بچے پر, لیکن یہ بھی تو سوچو کہ بنو اسرائیل کے کتنے بچوں کو تم نے قتل کیا تھا. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ, یہ نعمت ہے جس کا تم میرے اوپر احسان جتا رہے ہو. اَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل, کہ تم نے غلام بنا رکھا تھا بنو اسرائیل کو, چونکہ غلام بنا رکھا تھا ان کے بچوں کو قتل کرتے تھے, اس مجبوری کی وجہ سے میری ماں نے اٹھا کر مجھے صندوق میں رکھا, وہ صندوق اللہ نے تمہارے محل میں پہنچا دیا, اس طریقے سے میں نے تمہارے محل میں پرورش پائی. لیکن یہ سارا تو اس لیے ہوا کہ تم نے بنو اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا, ان کے بچوں کو قتل کرتے تھے. اگر تم یہ کام نہ کرتے تو میری ماں صندوق میں کیوں چھوڑتی مجھے؟ پھر تو مجھے خود پرورش کرتی. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, یہ نعمت ہے جس کا تم مجھ پر احسان جتا رہے ہو کہ تم نے بنو اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا. یہاں تک کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے. اس وقت کو یاد کیجئے ہو جب آپ کے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا کہ تم ظالم لوگوں کے پاس جاؤ, یعنی فرعون کی قوم کے پاس, وہ لوگ ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ موسیٰ نے عرض کیا اے پروردگار, میں ڈرتا ہوں کہ وہ میری تکذیب کریں گے اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے, میری زبان چلتی نہیں ہے, تو آپ ہارون کی طرف بھی رسالت بھیج دیجئے, اور فرعون کی قوم کا میرے اوپر ایک گناہ ہے, مجھے ڈر ہے کہ مجھے قتل کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں, تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ, بے شک ہم تمہارے ساتھ ساتھ ہیں, سننے والے ہیں. تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور جا کر اس سے یہ کہو کہ ہم رب العالمین کی طرف سے رسول ہیں اور تم ہمارے ساتھ بنو اسرائیل کو بھیج دو. فرعون نے کہا اے موسیٰ, کیا ہم نے تمہیں نہیں پالا اس حالت میں کہ تم بچے تھے اور تم اپنی عمر کے کئی سال ہمارے درمیان ٹھہرے رہے, اور تم نے کیا وہ کام جو تم نے کیا, اور تم ناشکرے لوگوں میں سے ہو. موسیٰ نے کہا میں نے یہ کام کیا اس وقت میں جبکہ میں چوکنے والوں میں سے تھا, اور میں تم سے بھاگ گیا جب مجھے تم سے ڈر ہوا, میرے پروردگار نے مجھے وہی عطا کی اور مجھے پیغمبروں سے بنا دیا, مجھے پیغمبروں میں سے بنا دیا, اور یہ نعمت ہے جس کا تم مجھ پر احسان جتا رہے ہو کہ تم نے بنو اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.